بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 8ویں اور 9ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ سامعین، آج اتوار ہے، 10 مرداد 1400 ہجری شمسی مطابق 21 ذی الحجہ 1442 ہجری قمری اور 1 اگست 2021 عیسوی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام پیش کیا جائے گا یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام مینارۂ نور، اور نشریات کا آخری پروگرام فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کے پسندیدہ پروگرام یعنی آئیے فارسی سیکھیے۔ کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے موجودہ صدر کا الوداعی کابینہ اجلاس قومی اتحاد اور وفاق کے تحفظ کے لیے حکومت نے انتھک محنت کی، صدر روحانی کا خطاب۔ افغانستان میں خانہ جنگی بدستور جاری، طالبان کے ٹھکانوں پر افغان فوج کے شدید حملے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 200 سے زائد طالبان کو ہلاک کرنے کا حکومت کا دعویٰ۔ پاکستان میں کرونا کے بڑھتے ہوئے معاملات، مزید 5000 سے زائد نئے معاملات، کراچی میں لاک ڈاؤن کا دوسرا دن۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی نے اپنی حکومتی کابینہ کے آخری اجلاس میں کہا ہے کہ ان کی حکومت نے قومی اتحاد کے تحفظ کے لیے انتھک محنت کی ہے اور بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ دوسری جانب نئے صدر کی توثیق کی تقریب منگل کو منعقد ہوگی۔ اپنی کابینہ کے الوداعی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ ہم نے جو کہا وہ کر کے دکھایا ہے اور ہماری کارکردگی بیان کردہ حقائق کے مطابق ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ قومی وحدت کو محفوظ رکھنا ہمارا سب سے بڑا ہدف تھا، اور ہمیں خوف تھا کہ بعض باتوں کے بیان سے اس قیمتی گوہر یعنی قومی وحدت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری حکومت کے پہلے 4 اور بعد کے 4 سال کے دوران حالات یکساں نہیں تھے۔ پہلے 4 سالہ دور میں حالات بہت بہتر تھے، جبکہ دوسرے 4 سالہ دور میں حالات کچھ تبدیل ہو گئے تھے۔ صدر ایران نے مزید کہا کہ پہلا 4 سالہ دور دنیا کے ساتھ رابطوں کا دور تھا، اور ہمیں اپنے اوپر پورا بھروسہ تھا کہ ہم حریف بڑی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ صدر حسن روحانی نے واضح کیا کہ ہماری سفارتی اور قانونی ٹیم انتہائی طاقتور تھی، جس نے انتہائی حساس سفارتی مہم کو کامیابی کے ساتھ سر کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں ایران کی کامیابی صرف سفارتی یا سیاسی کامیابی نہیں تھی، بلکہ اقتصادی میدان میں بھی اس کامیابی کے اثرات کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ دریاسنا اطلاعات ہیں کہ ایران کے 13ویں صدر کی تقرری اور توثیق کی تقریب 3 اگست کو تہران کے حسینی امام خمینی میں منعقد ہوگی، جس میں اعلیٰ سول و فوجی حکام شرکت کریں گے۔ تقریب کے دوران منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی رہبر انقلاب اسلامی سے اپنے 4 سالہ دور صدارت کا حکم تقرر حاصل کریں گے۔ اس تقریب میں ایران کے سبکدوش ہونے والے وزیر داخلہ عبدالرضا رحمانی فضلی حالیہ صدارتی انتخابات کے حوالے سے ایک رپورٹ رہبر انقلاب اسلامی کی خدمت میں پڑھ کر سنائیں گے، جبکہ منتخب صدر کی تقریب توثیق کے بعد رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی حاضرین سے خطاب فرمائیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ناجائز صہیونی حکومت ایران کے خلاف بے بنیاد الزام تراشی کا سلسلہ ترک کر دے۔ اسرائیلی تیل بردار بحری جہاز پر حملے سے متعلق صہیونی حکومت اور امریکہ کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے کہا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جب صہیونی حکومت نے ایسے بے بنیاد الزام عائد کیے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت نے جہاں بھی اپنے منحوس قدم رکھے وہاں بدامنی، تشدد، جنگ اور دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہے، لہذا اسرائیل کے جرائم کی تمام تر ذمہ داری ان ملکوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے خطے میں اس کے قدم جمائے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ امریکہ پر اقوام متحدہ کے حوالے سے بعض ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور اسے دیگر ملکوں کے ساتھ سیاسی اختلافات سے قطع نظر ہو کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہیے۔ خطیب زادے نے عراق کے صدر برہم صالح کے مجوزہ دورہ ایران کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عراقی صدر پروگرام کے مطابق ایران آ رہے ہیں اور نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری میں ان کی شرکت کا امکان موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نئے صدر کی تقریب حلف برداری میں دنیا کے مختلف ملکوں کے درجنوں سیاسی وفود شرکت کریں گے۔ افغانستان میں قیام امن کے بارے میں ایران کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے سعید خطیب زادے کا کہنا تھا کہ افغان عوام کی سلامتی کو یقینی بنانا ہماری اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے تہران سے جو کچھ بن پڑا انجام دے گا۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکی بدعہدی کی تاریخ کو کتاب کی شکل میں شائع کیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ میں نے 2 ہفتے پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش کے نام جو خط لکھا ہے اس میں امریکی حکومت کی قانون شکنیوں اور وعدہ خلافیوں کی تاریخ کی جانب اشارہ کیا ہے۔ جواد ظریف نے مزید کہا کہ ہمیں امریکہ کی وعدہ خلافیوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے ہم پر یہ ذمہ داری عائد تھی کہ بیرونی ویکسین کے حصول میں مدد کریں اور اس مقصد کے لیے ہم نے وزارت صحت کے ساتھ تعاون کیا اور اب تک 1 کروڑ سے زیادہ بیرونی ویکسین درآمد کر چکے ہیں۔ جواد ظریف کا کہنا ہے کہ طے شدہ پروگرام کے تحت آئندہ مہینوں تک مزید 10 ملین ویکسین درآمد کر لی جائیں گی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اقتصادی ڈپلومیسی اور بیرونی ملک ایرانیوں کی ساکھ اور اعتبار بڑھانے کے لیے بھی کوششیں انجام دی گئی ہیں اور آج دنیا ایرانی شہری کو ایک معقول، قابل اعتماد اور ایسا فرد سمجھتی ہے جو اپنی بات پر ڈٹا رہتا ہے اور ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں فوج کی کارروائیوں میں طالبان کے 254 جنگجو ہلاک ہو گئے۔ افغان آوا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی وزارت دفاع نے اتوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ 254 طالبان گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزنی، قندھار، ہرات، فرا، جوزجان، بلخ، سمنگان، ہلمند، تخار، قندوز، بغلان، کابل اور کاپیسا میں ہونے والی فوجی کارروائیوں میں ہلاک کیے گئے۔ ان کارروائیوں میں تقریباً 100 طالبان زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دریاسنا افغان فوج نے صوبے ہلمند اور ہرات میں طالبان کے حملوں کو پسپا کر دیا ہے۔ تقریباً 300 تازہ دم افغان فوجی صوبہ ہرات میں پہنچ گئے ہیں. افغانستان کی وزارت دفاع نے ان جھڑپوں میں ہلاک زخمی ہونے والے فوجیوں کی تعداد کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا. حکومت پاکستان نے حالیہ جنگ میں بے گھر ہونے والے افغان مہاجرین کو افغانستان میں رکھے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے کہا ہے کہ بے گھر ہونے والے افغانیوں کو پاکستان میں دھکیلنے کے بجائے ان کے ملک کے اندر رکھنے کے انتظامات کیے جائیں. انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا پاکستان مزید افغان مہاجرین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں کہا کہ اب اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ افغانستان کے اندر ایک محفوظ علاقہ بنائے, کیونکہ پاکستان مزید مہاجرین کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. انہوں نے طالبان پر پاکستان کے اثر و رسوخ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے کہ افغان طالبان کو وہ کرنے پر مجبور کر سکیں جو وہ نہیں چاہتے تھے. پاکستان میں کرونا کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور پچھلے 24 گھنٹے میں 5,000 سے زائد افراد کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں. پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 5,000 سے زائد افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں, جس کے بعد ملک میں کرونا مثبت آنے کی شرح ایک بار پھر 8.8% ہو گئی ہے. کرونا کی نئی لہر کا زور پاکستان کے صنعتی اور تجارتی مرکز کراچی میں سب سے زیادہ, جہاں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 23% سے زائد ٹیسٹ مثبت آئے ہیں. پاکستان میں کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد 60,000 کے قریب پہنچ گئی ہے, جبکہ اب تک مجموعی طور پر 9,41,000 سے زائد مریض کرونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں. نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران عوام سے ایس او پیز کی پابندی کرنے اور پرہجوم مقامات پر جانے سے گریز کی اپیل کی. ہندوستان میں کرونا کے معاملات میں مسلسل دوسرے روز اضافہ ہوا ہے اور مرکزی حکومت نے ملک کی 10 ریاستوں میں کرونا کے معاملات میں اضافے کی بابت خبردار کیا ہے. ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا کے مزید 41,800 معاملات سامنے آئے ہیں اور یہ مسلسل دوسرے روز جاری رہا بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 3,16,55,000 ہو گئی ہے, جبکہ پچھلے 24 گھنٹے میں 541 مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس طرح ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد بڑھ کر 4,24,300 سے زائد ہو گئی ہے. ہندوستان کی شمال مشرقی 2 ریاستوں آسام اور میزورم کے بارڈر سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان خونریز جھڑپ کے بعد آسام نے ناکہ بندی کر دی ہے, جس سے میزورم میں پیٹرول اور ڈیزل کی قلت پیدا ہو گئی ہے. گزشتہ 26 جولائی کو آسام اور میزورم کی سرحد پر دونوں ریاستوں کے بارڈر سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان خونریز تصادم ہوا تھا, جس میں آسام کے کم سے کم 6 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. اس واقعے پر پورے ملک میں حیرت کا اظہار کیا گیا تھا. میانمار میں بغاوت کو 6 مہینے گزرنے کے باوجود اس ملک پر مسلط حکمران فوجی کونسل کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. ویسیالیوم کی رپورٹ کے مطابق میانمار کے شہری ماندلائی میں طالب علموں نے موٹر سائیکل ریلی نکالی. مظاہرین اپنے ہاتھوں میں سرخ اور سبز پرچم لیے ہوئے تھے اور فوج کے ساتھ مذاکرات کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. مظاہرین کے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈز بھی تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ خونریز تنازع میں مذاکرات مسترد ہیں. ایسے عالم میں کہ جب قانونی ادارے میانمار کی مسلح فوج پر انسانیت دشمن جرائم کے ارتکاب کا الزام لگا رہے ہیں. باغی حکمرانوں کا کہنا ہے کہ سماجی رہنما اور بعض غیر ملکی سفارتکار جھوٹی و جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں اور جانبداری سے کام لے رہے ہیں. جار سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 163 بار الحدیدہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی. المسیرہ ٹی وی نے ایک فوجی ذریعے کے حوالے سے بتایا ہے کہ الجبیلیہ، الفاظہ اور الجاہ کے علاقوں کو ڈرون طیاروں کے ذریعے 5 حملوں کا نشانہ بنایا گیا. یمن کی اس فوجی ذریعے کے مطابق دشمن کے 18 جاسوس طیاروں نے ان علاقوں کی فضائی حدود میں پروازیں انجام دیں اور 10 توپ خانوں سے گولہ باری کی، جبکہ 121 ان علاقوں کو فائرنگ کا نشانہ بنا کر الحدیدہ جنگ بندی معاہدے کو پامال کیا. عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشابی نے جنوبی صوبے صلاح الدین کے علاقے میں داعش دہشت گردوں کے حملے کو پسپا کر دیا. علیحد ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق داعش دہشت گرد یثرب کی طرف سے الاجیلیہ علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ اشد الشابی کے 41 کے جوانوں نے اسے ناکام بنا دیا. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا. اور ٹیلی فون کے ذریعے سے ہم نے کچھ دیر پہلے رابطہ کیا اپنے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے، اور جب ان سے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور رونما ہونے والے حالات کے حوالے سے سوال کیا تو ان کا کہنا تھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس وقت افغانستان کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہو رہی ہے اور افغانستان کا بحران روز بروز پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا جا رہا ہے. کئی فیکٹر اس وقت وہاں پہ انوالو ہو رہے ہیں اور آپ ہر فیکٹر کو اہمیت دینے پہ مجبور ہیں، چونکہ وہاں پہ اگر اشرف غنی کی حکومت ہے تو وہ ایک سرکاری قومی اور عالمی ادارے اس کو تسلیم کر چکے ہیں، اس کا ایک پورا سٹرکچر ہے اور اس کے پیچھے پورے ایک لابی ہے، اور جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا تھا اور جو لائے تھے وہ بھی یقیناً اپنے اہداف کو پورا کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ بہرحال اس کو تو ماننا پڑے گا کہ عرصے سے جب ایک جمہوری عمل شروع ہے اور اس جمہوری عمل کی وجہ سے وہاں پہ اس کی ایک اپنی حیثیت اور افادیت بھی بن چکی ہے، اور چاہے وہ حامد کرزئی ہوں یا اشرف غنی ہوں، انہوں نے بہرحال ایک حکومت کا ایک نیا انداز شروع کیا اور اس کے پیچھے عوام کی حمایت بھی ہے. اگرچہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اکثریت ان کے ساتھ ہے، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ باقاعدہ الیکشن ہوئے اور الیکشن کے نتیجے میں حکومت بنی، اور پھر جس طرح اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان مسائل رہے، وہ ساری جگہ اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہے. دوسرا موضوع جو خود طالبان ہے، طالبان کے عنوان سے مختلف تبصرے سامنے آ رہے ہیں. طالبان جب تک امریکی فورسز وہاں پہ موجود رہیں تو ان کی فعالیت بہت ہلکی سی مدھم تھی، یعنی جتنے امریکی ان کو بقول تجزیہ نگاروں کی جتنی اجازت دیتے تھے وہ اتنی فعالیت کرتے تھے، لیکن بہرحال امریکہ نے ان کو ایک حربے کے طور پہ اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور بالآخر وہ ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لائے، اور مذاکرات کے نتیجے میں پھر وہاں پہ دوحہ کے اندر اور دوسرے جگہوں پہ جو مذاکرات ہوئے اس میں طالبان کو ایک حکومت کے مقابلے میں، اشرف غنی کے مقابلے میں، ایک باقاعدہ طاقت کے طور پہ، ایک لابی کے طور پہ تسلیم کیا گیا، قبول کیا گیا، اس سے معاہدے کیے گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود جہاں ایک طرف اشرف غنی کو اور ان کی حکومت اور ان لابی کو کمزوری کا احساس ہوا اور ان کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہوا، اس کے مقابلے میں طالبان کے اندر احساس برتری پیدا ہوا. اور یہ احساس برتری اس وقت مزید کھل کر سامنے آیا کہ جس وقت امریکہ نے ایک دم انخلا کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور محدود مدت کے اندر انہوں نے ایک اپنا انخلا تقریباً مکمل کر لیا, اور اب اس وقت جو وہاں پہ خون خرابہ شروع ہے اور جس انداز سے وہاں پہ موجود وار لارڈز اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں, وہاں پہ جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کی جو لابیز ہیں وہ اپنا ایک رول پلے کر رہی ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ڈرگ مافیا کا ایک اپنا ایک رول ہے, اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس سارے سناریوں میں ایک چیز جو زیادہ دلچسپی کی حامل ہے وہ ایک طالبان کا ایک نئے انداز سے میدان میں وارد ہونا ہے, اور نئے انداز یوں کہ انہوں نے اپنی سفارتی سرگرمیوں کو بہت تیز کر دیا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے میں انہوں نے ماسکو میں مذاکرات کیے, اسلام آباد میں مذاکرات کیے, دوحہ میں مذاکرات کیے, تہران میں مذاکرات کیے, اور ابھی تازہ چین کی مثال ہے کہ انہوں نے چین تک کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی ان کا کوئی ہمسایہ کوئی ایسا لنک بنتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے بارے میں کوئی ہمدردی کا کوئی ایک نقطہ بھی لے سکتے ہیں تو وہ اس سے وہ غافل نہیں ہیں. اب جب چائنا کی بات کرتے ہیں تو چائنا پہ جب آپ کی نظر جاتی ہے اور پھر چائنا کے جو اقتصادی آداب ہیں بالخصوص سی پیک کے عنوان سے, تو اس کے مقابلے میں بھی بہت ساری قوتیں پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہیں, نظر آتی ہیں, قابل مشاہدہ ہیں. اس میں بالخصوص امریکہ سر فہرست ہے, ہندوستان کا نام بھی آتا ہے, اور اسی لیے بعض تجزیہ نگاروں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک طرف جو ہیں وہ طالبان اگر چائنا میں تھے تو امریکی وزیر خارجہ اس وقت ہندوستان کے دورے پہ تھے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی طالبان اور افغانستان کا مستقبل جو ہے وہ امریکہ اور ہندوستان کے سفارتکاروں کے درمیان خصوصی طور پہ زیر بحث رہا. تو اس پورے سناریو میں اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ اس وقت افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا, تو یقین جانیے کہ اس وقت طالبان سے جو مثلا ہرات سے خبریں آ رہی ہیں, جو دوسرے علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں, اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جنگ اتنے جلدی رکنے والی نہیں ہے, اور یہ صرف سفارتکاری سے یہ کام نہیں رکے گا, اس کے لیے بڑے بنیادی کچھ امور انجام دینے پڑیں گے, اور اس میں کئی ممالک کو مل بیٹھنا ہوگا, پھر جا کے کوئی نتیجہ نکلے گا. اگر یہ طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چائنا کو خوش کر لیں گے اور کسی حد تک پاکستان ایران کو راضی کر لیں گے, لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ سینٹرل ایشیا, رشیا, اور پھر طالبان کے اندر کی جو گروپنگ ہے, طالبان کی لیڈرشپ اور نظریات کی حامل ہے, اس کے جو لوکل لیڈر ہیں ان کے اندر وہی پرانا مائنڈ سیٹ ہے, وہ کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, وہ صرف اور صرف اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. تو اس ساری صورتحال کا اگر جائزہ لیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بحران طویل ہوگا, اور اس طوالت پکڑنے سے یقیناً اس کے خطے پر بھی منفی اثرات پڑ سکتے ہیں.
سامعین, اسی گفتگو کے ساتھ پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
نہ کہیں سے دور ہے من نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے, یہ درے حبیب کی بات ہے. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے, یہ درے حبیب کی بات ہے, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات.
سامعی نبی, آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین, آپ سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے, اور اس کے بعد آپ کا پسندیدہ و محبوب پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 10 مرداد, 21 ذی‌الحجہ اور 1 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اکیس ذی‌الحجہ سن 568 ہجری قمری کو مشہور مسلمان مصنف جمال الدین ابو الحسن علی بن یوسف شیبانی مصر کے قفط شہر میں پیدا ہوئے. انہیں ابن قفتی بھی کہا جاتا تھا. شیبانی نے اپنی تعلیم مکمل کر کے دفتری ملازمت اور قضاوت کے عہدے سنبھالے. ان کی علمی کاوشوں کا نتیجہ 26 علمی اور تاریخی کتابیں ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے قاہرہ, مراکش اور یمن کے حالات, نیز سلجوقیوں, غزنویوں اور آل بویا خاندانوں کے بارے میں اہم مضامین لکھے ہیں. یکم اگست 1648 عیسوی کو سوئٹزرلینڈ نے آزادی حاصل کی. یہ ملک 1618 سے 1648 عیسوی تک یورپ کی 30 سالہ جنگوں کے دوران اپنی غیر جانبداری برقرار رکھنے میں کامیاب رہا, جس کے سبب مذکورہ جنگوں کے خاتمے پر ہونے والے وسٹفالیا معاہدے میں سوئٹزرلینڈ کو ایک آزاد ملک تسلیم کیا گیا. سوئٹزرلینڈ کا رقبہ 41,293 مربع کلومیٹر ہے اور یہ یورپ کے وسط میں واقع ہے. جرمنی, فرانس, اٹلی, آسٹریا اور لیختن اسٹائن اس کے ہمسائے ممالک ہیں. یکم اگست سن 1744 عیسوی کو فرانس کے مشہور ماہر حیاتیات جین بیپٹسٹ لامارک پیدا ہوئے. ان کو فرانسیسی پودے نامی اپنی پہلی ہی کتاب سے شہرت حاصل ہوئی. اس فرانسیسی دانشور کی دوسری کتاب بوٹینکل ڈکشنری ہے, جس سے ان کی شہرت میں اضافہ ہوا. فلسفہ, علم حیوانات اور ریڑھ کی ہڈی کے بغیر جانوروں کی تاریخ لامارک کی تالیفات میں قابل ذکر ہیں. 18 دسمبر 1829 کو ان کا انتقال ہوا. دس مرداد 1286 ہجری شمسی کو عثمانی حکومت نے اس وقت کہ جب ایران کی حکومت داخلی مسائل اور حریت پسندوں کے خلاف کارروائی میں الجھی ہوئی تھی, موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کے کئی سرحدی علاقوں پر قبضہ کر لیا. اس قبضے پر روس اور برطانیہ نے سخت احتجاج کیا, جس کی بنا پر عثمانی حکومت کو ان علاقوں کو خالی کرنے پر مجبور ہونا پڑا. لیکن اس کے بعد اس نے دوبارہ حملہ کر کے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا. اس بار بھی روس اور برطانیہ کے سخت احتجاج کی بنا پر عثمانی فوجوں کو ان علاقوں سے نکلنا پڑا. ان دونوں ملکوں نے ایران کے ساتھ دوستی اور بین الاقوامی قوانین کا خیال رکھنے کی بنا پر یہ احتجاج نہیں کیا تھا, بلکہ یہ دونوں ممالک مل کر ایران اور اس کی دولت کو لوٹنا چاہتے تھے. اور اسی سلسلے میں انہوں نے ایران کے خلاف بہت سے استعماری معاہدوں پر دستخط کیے اور ایران میں اپنی فوجوں کو مستقل طور پر تعینات بھی رکھا. یکم اگست سن 1914 عیسوی کو روس پر جرمنی کے حملوں کے بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ جرمنی کے حملوں سے 3 روز قبل آسٹریا نے سرائیوو میں اپنے ولی عہد کے قتل کے بہانے سربیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ جرمنی کی جانب سے پہلے روس اور بعد میں فرانس کے خلاف اعلان جنگ کے بعد پہلی جنگ عظیم نے تیزی سے دوسرے ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا، اور جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور سلطنت عثمانیہ کا گروپ اتحادیوں کے مقابل قرار پایا جو فرانس، روس، برطانیہ اور سربیا سے عبارت تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران 90 لاکھ افراد ہلاک، 2,90,00,000 زخمی اور 50 لاکھ لاپتہ ہو گئے۔ یہ تباہ کن جنگ 11 نومبر 1918 کو ختم ہوئی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد 5 جنوری 1919 کو وارسا امن معاہدہ کیا گیا، جس میں جرمنی کو سخت شرطیں قبول کرنی پڑیں جو بذات خود دوسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ یکم اگست 1916 عیسوی کو بر صغیر میں ہوم رول لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ یہ تنظیم مشہور مسلح خاتون اینی بیسنٹ نے قائم کی تھی۔ ان کا اصلی نام اینی وڈ تھا۔ وہ لندن میں پیدا ہوئیں۔ 1893 میں ہندوستان آئیں اور 1916 میں انہوں نے بال گنگا دھر تلک کے ساتھ مل کر ہوم رول لیگ قائم کی، جس کے پہلے صدر دادا بھائی نوروجی منتخب ہوئے۔ بہت جلد ملک کے بہت سے نامور سیاستداں اس تنظیم کے رکن بن گئے۔ اس تنظیم کا پیغام آزادی بہت تیزی سے پورے ہندوستان میں پھیل گیا۔ 1917 میں اینی بیسنٹ کو نظر بند کر دیا گیا۔ اس اقدام کے برخلاف زبردست تحریک چلائی گئی، جس کے بعد حکومت نے انہیں رہا کر دیا۔ اینی بیسنٹ نے کامن ویلتھ اور نیو انڈیا نامی 2 جرائد بھی جاری کیے تھے۔ 20 ستمبر 1933 کو ان کا انتقال ہوا۔ یکم اگست سن 2005 عیسوی کو سعودی عرب کے بادشاہ فہد بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ 1967 میں انہیں نائب وزیر اعظم بنایا گیا اور 8 برس بعد وہ سعودی عرب کے ولی عہد بن گئے۔ 1982 میں اپنے بھائی خالد بن عبدالعزیز کی موت کے بعد وہ سعودی عرب میں خاندان آل سعود کے 5ویں بادشاہ بنے۔ شاہ فہد نے امریکہ سے نہایت مستحکم روابط استوار کیے۔ اسرائیل کی غاصب حکومت کو تسلیم کرنے سے متعلق انہوں نے ایک منصوبہ پیش کیا، جسے فہد پلان سے شہرت حاصل ہوئی۔ تاہم اسلامی جمہوری ایران کی شدید مخالفت کی بنا پر فہد پلان ناکام ہو گیا۔ ایران کے خلاف صدام کی 8 سالہ مسلط کردہ جنگ میں انہوں نے جارح صدام کا بھرپور ساتھ دیا۔ تاہم کویت پر صدام کے حملے اور قبضے کے بعد شاہ فہد نے صدام کی مخالفت شروع کر دی۔ 1995 میں عارض قلب کی بنا پر وہ امور مملکت سے دستبردار ہو گئے، اور ان کی موت کے بعد ان کے بھائی عبداللہ بن عبدالعزیز سعودی عرب کے بادشاہ بن گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اختتام کو پہنچا۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا اور تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ بہرحال یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم احتیاط سے کام لیں اور بازاروں میں بہت زیادہ جانے سے اجتناب کریں، لیکن اگر بہت ضروری ہے تو سماجی فاصلے کی رعایت کریں، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیں۔ ابتدائی پروگرام میں میں اپنے ان تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو وقتاً فوقتاً مختلف مناسبتوں سے ہمیں پیغامات ارسال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ریڈیو کی ریسیپشن کے حوالے سے ہمیں آگاہ رکھتے ہیں، اور ان کے پیغامات جب آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کن کن علاقوں میں آواز صاف ستھری سنائی دیتی ہے، اور اس حوالے سے ہمارا فنی عملہ بھی جو ہے وہ اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ بہرحال اکثر جگہوں سے آواز کے صاف آنے کی اطلاع موصول ہوتی ہے، لیکن بعض مقامات ہیں کہ جہاں پر آواز صحیح نہیں پہنچ پاتی۔ ہم اپنے تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی بہن مریم زہرا۔
حسین تقوی، اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات شامل کرتے ہیں، اور یہ آڈیو پیغام ہمیں ارسال کیا ہے ناز ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد پنجاب پاکستان کے صدر رشید ناز صاحب نے، تو لیجئے سماعت فرمائیے رشید ناز صاحب کا یہ آڈیو پیغام۔
جناب حسین تقوی صاحب، السلام علیکم۔ ریڈیو تہران کے پروگرام بزم دوستہ میں میں رشید ناز، صدر کلب ناز ریڈیو اینڈ انٹرنیٹ فین کلب اور انفارمیشن سیکٹری عالمی متحدہ لسنر تنظیم آف پاکستان شامل ہونے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آج کی شرکت ریڈیو اور ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے پروگرام پر روشنی ڈالنا ہے۔ آج کے مشینی دور میں ریڈیو کے کسی کے سامنے بات کی جائے تو وہ تعجب سے دیکھنے لگتا ہے اور فکر میں ڈوب جاتا ہے کہ یہ صاحب آج بھی ریڈیو کی بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت اب بھی یہ ہے کہ ریڈیو نہ ختم ہونے والا تقاضا ہے جس کی ہر دور میں اہمیت رہی ہے۔ اور پھر ریڈیو تہران کی تو میری نظر میں سیاسی، اخلاقی اور مذہبی معلومات کی فراہمی کے اعتبار سے اس کا کردار نہایت ہی مقدس ہے۔ پروگرام میں یکسوئی اور اپنے اصولی موقف پر باقی رہنا ریڈیو تہران کا خاصا ہے۔ ریڈیو تہران اپنی نشریات میں سامعین کے لیے اچھے سے اچھے پروگرام پیش کرنے کی سابقہ روایت کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور ہمیں ریڈیو تہران کے پروگرام سن کر اچھی معلومات حاصل ہوتی ہے، سیاسی پروگرام ہوں یا سماجی اور اخلاقی پروگرام، تاریخ و مذہبی پروگرام ہوں یا قرآنی معلومات پر مبنی پروگرام۔ ریڈیو تہران معاشرتی علوم کے تمام موضوعات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں لسنرز کی سرگرمیوں سے پیش کی جانے والی رپورٹ سن کر بہت اچھا لگتا ہے کہ ریڈیو نے ہمیشہ اپنے سامعین کے دلوں میں جگہ بنائے رکھی ہے۔ ویسے ریڈیو کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، طریقے اور انداز بدل گئے ہیں، مگر سامعین میں کمی نہیں آئی ہے، بس آواز سامعین تک پہنچنی چاہیے۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام سامعین کی توجہ کا باعث بنتے ہیں۔ پروگرام درخشاں ستارے، گھر اور گھرانہ، اسلام کی معرفت، افکار نظریات، راہ و روش، ایرانی مشاعر، یادوں کے جھروکے، ان سب پروگرام سے بہت معلومات ملتی ہیں۔ اتنے اچھے پروگرام تیار کرنے پر میں ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص کر جناب حسین تقوی صاحب اور پوری ٹیم کا جو بزم دوستاں پروگرام پیش کر کے سامعین کے درمیان رابطے کو مستقل استوار پر جوڑے ہوئے ہیں۔ کرونا بیماری اور کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ریڈیو کا سامعین کے ساتھ رابطہ بحال نہیں رہ سکا، اب ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے وقت میں سامعین کے ساتھ بھرپور رابطے بحال ہوں گے اور پرانے دور کو نئے دور میں بدلا جائے گا۔ آخر میں پیغام کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ریڈیو تہران خود بھی سنیں اور دوسروں کو سننے کی ترغیب کے ساتھ خط لکھنے کی دعوت دیں۔ شکریہ، ریڈیو ایران کا دیرینہ ساتھی رشید ناز، فیصل آباد۔
جی جناب رشید ناز صاحب، پاکستان کے شہر فیصل آباد سے آپ نے یہ خوبصورت آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا۔ ہمیشہ کی طرح بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے اپنا یہ پیغام ریکارڈ کیا اور ریڈیو کے حوالے سے مفید و معلوماتی گفتگو کی، اور یقینی طور پر اس قسم کے پیغامات جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی اور سامعین کی حوصلہ افزائی کا باعث بنتے ہیں۔ آپ عرصہ دراز سے ایک اچھے لسنرز کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اور آپ کا نام پاکستان کی سطح پر اور علاقائی سطح پر اور عالمی سطح پر جو نشریاتی ادارے ہیں ان میں معروف ہے، اور ریڈیو سے خاص لگاؤ یقینی طور پر آپ کی ایک پہچان ہے، اور مجھے جہاں تک معلوم ہے مختلف ریڈیو سرگرمیوں میں آپ کی شرکت جو ہے وہ بھی پابندی کے ساتھ رہتی ہے، اور خاص طور پر فیصل آباد میں آپ نے ریڈیو کے حوالے سے کافی جو ہے وہ دوستوں کو جمع کر رکھا ہے، اور آپ کا لسنرز کلب جو ہے وہ بھی بڑی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، اور خاص طور پر ریڈیو تہران کے حوالے سے آپ کی محبتیں جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ آپ نے اپنے پیغام میں جو نکات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ ان پر عمل کریں، اور تمام سامعین بھی یقینی طور پر انہوں نے سنا ہوگا جن نکات کی طرف ہمارے سینئر لسنر جناب رشید ناز صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ واقعاً اہمیت کے حامل ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ آڈیو پیغام ارسال کیا، اور مختلف مناسبتوں پر بھی آپ کے آڈیو پیغام ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً آپ ٹیلی فون کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ قائم کرتے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ریڈیو سے آپ کی والہانہ محبت جو ہے قابل قدر ہے، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کے لسنر کلب کے تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جن تنظیموں کے ساتھ آپ ریڈیو کے حوالے سے سرگرمی انجام دیتے ہیں وہ بھی قابل قدر اور قابل ستائش ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے یہ آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے سید حسن موسوی صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے سارے پروگرام سنوں، لیکن خبروں اور سیاسی حالات کے پروگرام تک تو ضرور سنتا ہوں، لیکن باقی پروگراموں کو اپنی مصروفیات دیکھ کر سنتا ہوں۔ اگر فری ہوتا ہوں تو سن لیتا ہوں، اور اگر مصروف ہوں تو بعد میں اپنا پسندیدہ پروگرام آرکائیو کے ذریعے سن لیتا ہوں۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے سبھی پروگرام ہمیں پسند ہیں، لیکن بعض پروگرام اپنے خاص موضوعات کی بنا پر بہت معلوماتی ہوتے ہیں۔ پروگرام خلقت کی رانائیہ، نور ایمان، اسوہ بشریت، درخشاں ستارے، اس کے علاوہ خصوصی پروگراموں پر بھی ریڈیو تہران خاص توجہ دیتا ہے، اور مختلف مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام بہت ہی معلوماتی ہوتے ہیں، جن میں ماہ مبارک رمضان کے پروگرام، یوم القدس کے خصوصی پروگرام، اس کے علاوہ غزہ پر صہیونی جارحیت کے عنوان سے پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام بہت اچھے معلوماتی اور جدید ترین حالات کی بنیاد پر تیار کیے جاتے ہیں۔ خیر، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ ریڈیو اب گم ہو گیا ہے اور تصویری انداز لوگوں میں معروف اور پسندیدہ ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ ریڈیو کی افادیت کسی صورت کم نہیں ہو سکتی۔ ریڈیو زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ ریڈیو کے تمام دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب حسن موسوی صاحب، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتے ہیں۔ خبریں اور حالات حاضرہ کے پروگرام پر آپ کی خاص توجہ ہوا کرتی ہے، اور آپ کے جو پسندیدہ پروگرام ہیں ان کا بھی ذکر آپ نے اپنے اس خط میں کیا۔ ایک نقطہ جس کی طرف آپ نے اپنے اس خط میں اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ نشریات سنتے ہیں، اور ریڈیو کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے یقینی طور پر سننے سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آواز صاف اور ستھری سنائی دیتی ہے، اور دوسری یہ کہ اپنے پسندیدہ پروگرام بھی انسان جو ہے وہ وقت نکال کر سن سکتا ہے۔ بہرحال وقت کی تنگی اور اپنی مصروفیات جو ہے وہ انسان کی ترجیح میں شامل رہتی ہیں، اور ہمیشہ رہنی بھی چاہیے، اس لیے کہ انسان کی ترقی و پیش رفت کا دار و مدار اسی چیز پر ہے کہ انسان منظم طریقے سے اپنے امورات زندگی کو انجام دے اور وقت کو یقینی طور پر جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچائے۔ بہرحال بہت سے سامعین ایسے ہیں کہ جو خط کے ذریعے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ریڈیو سننے کے لیے باقاعدہ وقت نکالتے ہیں اور نشریات کو پابندی کے ساتھ سنتے ہیں۔ بہرحال ہر کسی کی اپنی مصروفیات ہیں، اپنے ٹائمنگ ہیں، اسی لیے ہم نے اپنی ویب سائٹ پر پروگراموں کو وقت پر اپلوڈ کرنے کا پروگرام بنایا ہے، اور ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ ہم پروگراموں کو وقت پر اپلوڈ کر دیں۔ اسی طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ ریڈیو کے متعلق ایک عام رجحان یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ریڈیو جو ہے وہ اب ماضی کا حصہ بن چکا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، اور ریڈیو جو ہے وہ مستقبل ہے، ریڈیو جو ہے وہ یقینی طور پر زندہ رہنے والی چیز ہے، چونکہ اس کی افادیت بہت زیادہ ہے اور اس کی دسترسی جو ہے وہ ہر مقام پر ممکن ہے، اور اسی لیے دیہی علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ ریڈیو کو بہت بڑی نعمت اپنے لیے سمجھتے ہیں۔ بہرحال وہاں پر بھی ٹی وی اور چینلز کے پروگرام دیکھے جاتے ہیں، لیکن ریڈیو جو ہے وہ اپنی ایک خاص مقبولیت اور خاص مقام رکھتا ہے۔ جہاں تک سوشل میڈیا کا بھی ذکر آپ نے کیا کہ اس کے آنے کے بعد جو ہے لوگ تصویری مواد جو ہے اس کو زیادہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ جب ہم ویب سائٹ پر مختلف چینلز کی نگاہ ڈالتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنا ایک صوتی پروگرام شروع کر رکھا ہے، یعنی کہ جو تصویری پروگرام نشر ہوتے ہیں ان کو صوتی صورت میں بھی، یعنی آواز کی صورت میں بھی وہ اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ سامعین جو ہیں ان کو سن سکیں۔ پر ریڈیو کی اپنی ایک افادیت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور آپ نے جن نکات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ واقعاً قابل ستائش ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے آپ کا رابطہ اسی طریقے سے مستقل بنیادوں پر قائم و دائم رہے گا۔ ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے ہمیں محبت نامہ ارسال کیا۔
مختصر پیغام ہمیں ارسال کیا ہے محمد ادریس صاحب نے لاہور پاکستان سے۔ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی شام کی نشریات سنتا ہوں، خبریں اور سیاسی گفتگو بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام بزم دوستہ بھی میں بہت شوق سے سنتا ہوں۔ پاک ایران دوستی زندہ باد، سب دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب محمد ادریس صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ مختصر پیغام ہمارے لیے ارسال کیا، اور ریڈیو کے حوالے سے مختصر گفتگو رہی۔ ہمیں تو امید تھی کہ آپ کوئی تفصیلی خط ہمیں ارسال کریں گے، لیکن آپ نے مختصر پیغام پر اکتفا کیا، اور آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے آپ کے اس مختصر پیغام کو پروگرام بزم دوستہ میں شامل کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ تفصیلی خط بھی ہمیں ارسال کریں گے، اور پاک ایران دوستی کے حوالے سے بھی آپ نے محبت بھرے کلمات جو ہے وہ تحریر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور ریڈیو سے اسی طریقے سے آپ جڑے رہیں۔ بہرحال اب ہماری اور آپ کی جو ملاقات ہوگی یقینی طور پر ایک تفصیلی خط کے ذریعے سے ہوگی، اور وہ تفصیلی خط ہم پروگرام بزم دوستہ میں شامل کریں گے۔ بہت شکریہ جناب ادریس صاحب آپ کا کہ آپ نے مختصر پیغام ہمارے لیے ارسال کیا۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر خیرپور سے شاد علی صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ویسے تو میرا تعلق کوٹ ڈی جی سے ہے، لیکن میرا گھر خیرپور میں بھی ہے۔ ایک دن میں صبح کو ریڈیو سن رہا تھا، اسی دوران میرے ریڈیو کی سوئی ایک جگہ رکی تو حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جا رہی تھی۔ میں نے بھی اس حدیث کو سننا چاہا تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات ہے اور پروگرام صبح امید ہے۔ سن کر دل باغ باغ ہو گیا، پورا پروگرام سنا، اور اس کے بعد سے مسلسل ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں۔ ریڈیو کا پرانا سننے والا ہوں، لیکن ریڈیو تہران تازہ تازہ سننے لگا ہوں۔ تھری میروا کے میرے ایک دوست سے جب میں نے ریڈیو تہران کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے تفصیل کے ساتھ ریڈیو تہران سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ریڈیو تہران تین اوقات میں نشریات نشر کرتا ہے، لیکن میں صبح کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں اور شام کی نشریات بھی سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کے پروگرام مجھے بہت پسند ہیں۔ یہ خط ابتدائی دوستی کا خط ہے، امید ہے پروگرام بزم دوستاں میں شامل کریں گے۔
جی جناب شاد علی صاحب، خیرپور سندھ پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، اور اپنے آبائی گاؤں کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا تعلق کوٹ ڈی جی سے ہے۔ کوٹ ڈی جی بہرحال ریڈیو تہران سننے والوں کا ایک زمانے میں مرکز رہا کرتا تھا، اور بہت بڑی تعداد کوٹ ڈی جی سے ریڈیو تہران سے رابطے میں تھی، لیکن آہستہ آہستہ خط و کتابت کا وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوتا گیا۔ آپ تازہ متعارف ہوئے ہیں ریڈیو تہران سے، بہت شکریہ آپ کا، ہم آپ کو بزم دوستہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ صبح کی نشریات کے ذریعے آپ نے ریڈیو تہران کی فریکوینسیوں کو کور کیا، اور آپ مستقل سامع میں تبدیل ہو گئے، اور آپ کو ہمارا صبح کا پروگرام جو ہے صبح امید بے تحاشا پسند آیا۔ آپ ہی نہیں بلکہ ہمارے ہزاروں ایسے سامعین ہیں کہ جو پروگرام صبح امید کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور پسندیدگی ظاہر کرتے ہیں. اس پروگرام کو ہمارے ساتھی جناب حسین اختر صاحب تیار کرتے ہیں اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتے ہیں, اور سامعین اس پروگرام کو یقینی طور پر صبح کے لمحات کے اندر سن کر معنویت میں ڈوب جاتے ہیں اور احادیث پیغمبر, احادیث معصومین علیہ السلام, اسی طریقے سے داستان اور سامعین کے خطوط ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جو سامعین کو جذب کرتا ہے, اپنی طرف کھینچتا ہے. اور مقبول پروگراموں میں سے ہمارے ہے جس طریقے سے بزم دوستاں سامعین کا ہر دل عزیز پروگرام ہے, اسی طریقے سے سامعین صبح امید کو بھی جو ہے وہ سنتے ہیں. آپ نے محبتوں کا اظہار کیا اور آپ کے ایک دوست نے ریڈیو تہران کے متعلق آپ کو بتایا, تو ہم بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہماری صبح کی نشریات ایک گھنٹے نشر ہوتی ہے, شام کی نشریات جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے نشر ہوتی ہے, اور رات کی نشریات ایک گھنٹے نشر ہوتی ہے. اس طرح پورے دن میں 24 گھنٹے میں 3.5 گھنٹے کی نشریات مختلف اوقات میں ریڈیو تہران اپنے سامعین کے لیے پیش کرتا ہے, اور مختلف موضوعات پر پروگرام جو ہیں وہ نشر کیے جاتے ہیں. سماجی موضوعات ہوتے ہیں, قرآنی موضوعات ہوتے ہیں, سیاسی موضوعات ہوتے ہیں, اس کے علاوہ دینی موضوعات ہوتے ہیں. ان موضوعات پر مختلف انداز سے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں, اور پوری ٹیم ہے جو دل لگا کر سامعین کے لیے پروگرام پیش کرتی ہے. آپ کا یہ پہلا خط ہے, اور امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. بہت شکریہ, بہت نوازش. بہن مریم زہرا, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, پروگرام میں حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں. پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ جمہوری اسلامی, کورونا کی ڈیلٹا قسم ایران کے 29 صوبوں میں پھیل چکی ہے. روزنامہ ایران ڈیلی, عراقی صدر بہت جلد تہران کا دورہ کریں گے. تہران ریاض کی تیسرے دور کی گفتگو تسلی بخش رہی, عراقی وزیر خارجہ. روزنامہ الاخبار, لبنان, یمن اور شام سمیت دنیا کے 23 علاقے قحط کی زد میں, اقوام متحدہ کا انتباہ. اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل. روزنامہ وطن امروز, اسرائیل کے یہودیوں کے حامی ہونے کا افسانہ چکنا چور. اس اخبار نے لکھا ہے کہ معاملہ ایک سادہ سی خبر سے شروع ہوا. بین اینڈ جیری نام کی آئس کریم بنانے والی مشہور امریکی کمپنی نے اعلان کیا کہ اب مقبوضہ سرزمینوں میں اس برانڈ کی آئس کریم فروخت نہیں کی جائے گی. یہ اقدام ان فلسطینی شہریوں کی حمایت میں انجام دیا گیا جو غزہ پر صہیونی حملوں کے نتیجے میں اپنے گھر اور گھرانے سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے, لیکن صہیونیوں کو اس کمپنی کا یہ اقدام بہت بھاری پڑا. معاشی حملے سے زیادہ یہ ایک نفسیاتی حملہ تھا جس سے اسرائیلی حکام بوکھلا گئے. سابق صہیونی وزیراعظم نیتن یاہو نے اسے یہود دشمنی قرار دیا, اور دوسرے حکام نے اسے اسرائیل کے خلاف دہشت گردی بتایا. لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ یہ رد عمل پیگاسس اسکینڈل اور سیاسی محاذ میں اس غاصب ملک کی ابتر صورتحال کو چھپانے کے لیے ظاہر کیا جا رہا ہے. نیو یارک ٹائمز, قذافی کا بیٹا زندہ ہے اور لیبیا کو واپس لینا چاہتا ہے. نیو یارک ٹائمز نے اس بارے میں لکھا ہے کہ ہمارے رپورٹر نے نیویارک ٹائمز سے اس بارے میں لکھتا ہے کہ ہمارے رپورٹر نے لکھا ہے کہ 10 سال قبل لیبیا کے ایک ریگستانی دیہات اوبری میں سیف الاسلام قذافی کے بیٹے کو اتفاق سے گرفتار کیا گیا۔ ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ایسے گروہ کے ہاتھ لگے جو انہیں قتل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ لندن کے اسکول آف اکنامکس میں تعلیم یافتہ سیف الاسلام کو باپ کا انجام نہیں بھگتنا پڑا اور اس مسلح گروہ نے انہیں زنتان کی پہاڑیوں میں منتقل کر دیا تاکہ بعد میں انہیں استعمال کر سکیں۔ لیکن جب حالات مزید خراب ہوئے تو قذافی جونیئر کی پوزیشن بہتر ہوتی چلی گئی، کیونکہ اب خانہ جنگی سے پریشان نوجوان حالات سے تنگ آ چکے تھے۔ انہیں چھوڑ دیا گیا اور اب وہ ایک خفیہ جگہ پر بظاہر خفیہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ دنیا، پاکستان اور افغانستان کا امن ایک دوسرے سے منسلک، دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، آرمی چیف۔ روزنامہ جسارت، کورونا وائرس کراچی میں بھارت جیسی صورتحال ہوئی تو وزیر اعظم ذمہ دار ہوں گے، بلاول۔ اور روزنامہ سیاست، مزید بیف کھانے کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، پارٹی اس کے خلاف نہیں ہے، بی جے پی منسٹر۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، حکومت کی پالیسیوں سے سرحدیں غیر محفوظ، راہل گاندھی۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے مرکزی حکومت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ متکبر لوگوں کی حکومت ہے اور اس کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک اور ریاستوں کی سرحدیں غیر محفوظ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ایل اے سی پر بڑھ رہے تنازع اور میزورم اور آسام سرحد پر ہوئی جھڑپ کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنازعات کا جو بیج بویا جا رہا ہے اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، قومی سرحد محفوظ ہے اور نہ ہی ریاستی سرحد۔ روزنامہ جنگ، لاک ڈاؤن سخت پیغام کے بعد سندھ حکومت نے فیصلہ بدلا، فواد چودھری۔ روزنامہ جنگ اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ سندھ حکومت مکمل لاک ڈاؤن کرنا چاہتی تھی۔ وفاق سے سخت پیغام سندھ کو دیا گیا جس کے بعد انہوں نے فیصلے میں تبدیلی کی۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ اسد عمر اور فیصل صاحب نے وزیر اعلی سندھ کو سپورٹ کا یقین دلایا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت کی کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے شروع سے حکمت عملی رہی ہے کہ عام آدمی کا روزگار کم سے کم متاثر ہو۔ سندھ حکومت انفرادی فیصلے سے لاک ڈاؤن نہیں کر سکتی۔ کراچی کی بندرگاہ سے تجارت پر پابندیوں سے پورا ملک متاثر ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں باقی صوبوں کی طرح ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کرایا گیا۔ سندھ میں گورننس بہتر ہوتی اور ایس او پیز پر عمل درآمد ہوتا تو کراچی میں یہ صورتحال نہیں ہوتی اور ایس او پیز پر اور کورونا پر کامیاب جنگ لڑتے آ رہے ہیں تو کیوں اپنی حکمت عملی تبدیل کریں۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا نیوز، امریکہ ایٹمی معاہدے سے نکلنے کو دوہرا سکتا ہے۔ یورپی عہدیدار، تسنیم نیوز سہونی اخبار، معاریوں نے حزب اللہ کی میزائلی طاقت کی جانب سے خبردار کیا۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام منارے نور، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ اور آئیے فارسی سیکھیے پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
منارہ نور.
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں. اب باسیت کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں سیاسی مسائل میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قاطعیت اور دو ٹوک موقف کی روشنی میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. آج کے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اس پہلو کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے جس نے آپ کو دنیا کے دوسرے قائدین اور رہنماؤں سے منفرد اور ممتاز بنا دیا تھا. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ظلم و استعمار کے خلاف ڈٹ جانے کو ایک شرعی ذمہ داری سمجھتے تھے اور آپ نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس فریضے کو انجام دیا. انقلاب سے پہلے جب ایران پر ظالم شاہی حکومت مسلط تھی تو اس وقت بھی آپ نے شاہ کے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور مظلوموں اور محروموں کا ہر مرحلے میں ساتھ دیا. ایک ایسا دور جس میں بڑے بڑے علماء میں شاہ کے اقدامات کی مخالفت کی ہمت اور جرت نہ تھی، امام خمینی ببانگ دہل اپنے موقف کا اظہار فرماتے. انقلاب سے پہلے آپ کی اسی خصوصیت کی بنا پر عالم تشیع کے عظیم مرجع آیت اللہ بروجردی نے آپ کو اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کیا تھا. امام خمینی اس دور میں بھی شاہ کے اعلی حکام اور خفیہ اداروں کے کارندوں سے ملاقاتوں میں علماء اور دینی مدارس کے موقف کو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ بیان کرتے اور کسی قسم کے خوف و ہراس کا شکار نہ ہوتے. انقلاب سے پہلے کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں امام خمینی کی طرف سے سخت اور قاطع موقف اپنانے کی وجہ سے شاہی کارندوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. البتہ اس کے جواب میں امام خمینی اور آپ کے ساتھیوں کو شاہ کے جاسوسی کے ادارے ساواک کے ہاتھوں مشکلات اور پریشانیاں جھیلنی پڑتی. شاہ ایران کی حکومت نے ایک بار بلدیاتی انتخابات کے لیے کچھ قوانین ترتیب دیے. ان قوانین میں مقامی عہدیداروں کے لیے مسلمان ہونے کی شرط کو نظر انداز کیا گیا. اسی طرح عہدے کا حلف لینے کے لیے قرآن سے حلف لینے کی روایت اور قانون کو بھی ختم کر دیا گیا. حالانکہ آئینی تحریک کے نتیجے میں جو قوانین بنائے گئے تھے اس میں واضح طور پر لکھ دیا گیا تھا کہ غیر مسلم اقلیتوں کے علاوہ تمام مسلمان عہدیداروں کو قرآن پر حلف لینا ہوگا. شاہی حکومت کے اس فیصلے پر تمام علماء نے اپنی مخالفت کا اعلان کیا، لیکن اس حوالے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف عام علماء سے زیادہ منطقی اور مدلل تھا. بانی انقلاب اسلامی امام خمینی کے اعتراض کے جواب میں شاہ کے وزیر اعظم اسد اللہ علم نے حکومت کی طرف سے یہ موقف پیش کیا کہ یہ قانون میں تبدیلی شریعت کے خلاف نہیں اور روح اللہ خمینی اور علماء کا اعتراض بلا جواز ہے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس فیصلے اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے بارے میں کہتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کے وزیر اعظم کے اس بیان پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا، جو یہ کہتا ہے کہ یہ اقدام غیر شرعی نہیں ہے وہ قم میں آ کر علماء سے اس مسئلے میں بحث کرے، اس شعبے کے ماہر علماء ہیں اور حکومت علماء سے مشورہ کرے. امام خمینی کے اس شدید رد عمل نے دوسرے علماء کے احساس ذمہ داری کو بھی بیدار کیا اور وہ بھی اس پر یک زبان ہو گئے کہ دین کے بارے میں کوئی قانون بناتے وقت علماء سے مشاورت کی جائے. شاہی حکومت کے اس فیصلے پر امام خمینی کے رد عمل کے بارے میں آیت اللہ صادق الخالی نقل کرتے ہیں، جب بلدیاتی انتخابات کی امیدواروں کے حوالے سے اس متنازع قانون کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رد عمل دیا تو اس کے لیے امام خمینی نے آیت اللہ عبد الکریم حائری کے فرزند آیت اللہ حاج مرتضی حائری کے گھر میں علماء کا اجلاس بلایا. امام خمینی نے اس میٹنگ میں کھل کر کہا کہ شاہ مغرور ہو گیا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کے سامنے کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا اور وہ جو قانون چاہے گا منوا لے گا، تو ہم اسے ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کا موقف اختیار کر کے شاہ کے روب و دبدبے کو ختم کر دیا، جس کے بعد دوسرے مخالفین بھی میدان میں آ گئے اور شاہ کو اس قانون میں تجدید نظر کرنا پڑی۔ ڈاکٹر محمود بروجردی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب شاہ کو اس قانون کے حوالے سے شکست ماننا پڑی تو اس نے اس مسئلے کو کم اہم ثابت کرنے کے لیے اس قانون کے مسودے کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اس وقت کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے اخبار میں ایک ذیلی کالم میں حکومت کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ حکومت نے اس قانون کے مسودے کو واپس لے لیا ہے۔ لیکن جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ حکومت نے اخبار کی ایک چھوٹی سی خبر کے ذریعے اس کا اعلان کیا، تو آپ نے فرمایا، اس مسودے کو پیش کرتے وقت حکومت نے اخبار اطلاعات کی شہ سرخی لگائی تھی، لہذا اب جب حکومت اس مسودے کو واپس لے رہی ہے تو اس واپسی کے فیصلے کو بھی معمولی سرخی کی بجائے شاہ سرخی میں اخبار میں آنا چاہیے، تاکہ پوری ایرانی قوم اس سے باخبر ہو سکے۔ سامن انقلاب سے پہلے شاہ کی حکومت کی طرف سے انقلاب سفید کے نام سے ایک 6 نکاتی مسودہ قانون سامنے لایا گیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ حکومت کے اس اقدام کے خلاف بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ گئے۔ آپ نے اس پر اپنا سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے نئے قانونی مسودے کو شاہ کے وزیراعظم اسد اللہ علم نے پیش کیا تھا اور وہ ہمارے مقابلے میں تھا، لیکن انقلاب سفید کا 6 نکاتی قانون شاہ نے خود پیش کیا ہے، لہذا اب شاہ سے ہمارا براہ راست مقابلہ ہے۔ اب ہمارا مبارزہ پہلے سے سخت تر ہے، لہذا علماء اور متدین شخصیات پہلے سے زیادہ عزم و ارادے کے ساتھ میدان عمل میں آ جائیں اور اپنے آپ کو ہر طرح کی مشکل اور مصیبت کے لیے آمادہ و تیار کر لیں۔ شہید عراقی انقلاب سفید سے متعلق ریفرینڈم اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف سے متعلق نقل کرتے ہیں، شاہ کے واریوں نے شاہ کو یہ بتایا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے قانون میں تبدیلی کی مخالفت علماء کی طرف سے انجام پائی ہے، لہذا انقلاب سفید کے حوالے سے علماء کو دباؤ میں لایا جائے تاکہ دینی مدارس بالخصوص قم کے حوزہ علمیہ سے اس کی مخالفت نہ ہو سکے۔ شاہ کے کارندوں نے قم کے علماء پر سختیاں کرنا شروع کر دیں، بعض کو مارا پیٹا، کئی علماء کو گرفتار کر لیا، علماء کے حامی دکانداروں کی دکانوں کو نقصان پہنچایا اور انہیں ڈرایا دھمکایا، جس کے جواب میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سخت بیان جاری کیا اور سب کو شاہ کے مظالم کے خلاف متحد ہونے کی دعوت دی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کے اس ریفرینڈم کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا اور قم کی تاریخی مسجد مسجد اعظم میں علماء کے اجتماع سے پرجوش خطاب کیا اور قرآن کی آیت ان الذین آمنوا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سے اپنے خطاب کا آغاز کیا۔ امام نے کھل کر اپنے موقف کا اظہار کیا اور شاہ کے اس اقدام کے مقابلے میں میدان میں آنے کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو ہر طرح کی قربانی کے لیے آمادہ و تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر نے شاہی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے حکومت کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ اسلامی انقلاب سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکومت کے خلاف اپنی تحریک میں آغاز ہی سے اعلان کر دیا تھا کہ اس حکومت کے خلاف تقیہ یا مصلحت میں خاموشی اختیار کرنا جائز عمل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی شاہی حکومت کی طرف سے غیر اسلامی اقدام سامنے آتا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میدان عمل میں آ جاتے اور اپنی مخالفت کا کھلم کھلا اعلان فرماتے۔ شاہ ایران نے جب ملک میں زرعی اصلاحات کا اعلان کیا تو امام خمینی اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور اس میں خلاف اسلام اور شریعت سے ٹکرانے والی شکوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شاہ نے امام خمینی کی شخصیت اور قم کی دینی درسگاہ کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے مدرسہ فیضیہ پر حملہ کیا اور کئی علماء اور طلباء کو گرفتار اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا۔ شاہ کے کارندے یہ سمجھ رہے تھے کہ مدرسہ فیضیہ پر حملے سے علماء اور طلباء پر شاہی حکومت کا رعب و دبدبہ قائم ہو جائے گا اور علماء اور دینی مدارس کی طرف سے شاہ کی مخالفت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، لیکن رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول مدرسہ فیضیہ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 20 یا 25 منٹ کی تقریر نے شاہی حکومت کے تمام اندازوں اور سازشوں کو ناکام بنا دیا اور علماء اور طلاب میں خوف کی بجائے عزم بالجزم پیدا ہوا اور وہ پہلے سے بڑھ کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شاہ مخالف تحریک میں سرگرم عمل ہو گئے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شاہ کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تو آپ کو پہلے دن سے اس بات کا یقین تھا کہ وہ اس استبدادی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مرحوم آیت اللہ ثانی اس حوالے سے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب شاہی حکومت کی طرف سے قم کی دینی درسگاہ مدرسہ فیضیہ پر حملہ کیا گیا اور طلباء اور علماء پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تو صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ کوئی ہسپتال زخمی طلبہ کی مرہم پٹی کے لیے تیار نہ تھا اور ہر طرف رعب و وحشت کا سما تھا۔ ایسے میں کچھ زخمی طلباء کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لایا گیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان زخمی طلباء کو دیکھ کر کہا، خدا آپ کی زحمات کو قبول فرمائے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو یہ سب کچھ نصیب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے زخمی طلباء کو مخاطب کر کے کہا، مطمئن رہو، ظالم شاہی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ گویا امام خمینی کو اس بات کا یقین تھا کہ ظالم شاہی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شجاعت و قاطعیت کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان پروگراموں کو بغور سماعت فرماتے ہوئے فارسی زبان کو سیکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں سنا تھا کہ محمد اور حمید نے مل کر ایک کیفے جانے کا پروگرام بنایا تھا، اب وہ کیفے میں پہنچ چکے ہیں۔ محمد متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ اس کیفے میں چند میز اور کرسیاں موجود ہیں، جبکہ ایک طرف کچھ تخت بھی ہیں کہ جن پر خوبصورت روایتی کپڑے کی چادریں بچھی ہوئی ہیں۔ ان تختوں کے قریب سے چھوٹی چھوٹی نالیوں میں صاف اور شفاف پانی بھی بہہ رہا ہے۔ بعض لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جبکہ کچھ لوگ تخت پر تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ محمد اور حمید بھی ایک تخت پر بیٹھ جاتے ہیں اور تکیوں سے ٹیک لگا لیتے ہیں۔ کیفے کے ایک طرف ایرانی گلوکار روایتی ایرانی موسیقی میں ستار بجا رہا ہے۔ ستار کی یہ آواز انتہائی دل نشین اور آرام بخش محسوس ہو رہی ہے اور محمد پوری دلچسپی سے اس موسیقی کو سن رہا ہے۔ سامعین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ محمد اور حمید کے درمیان اس خوبصورت کیفے میں ہونے والی گفتگو سنیں تو پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ لیکن آئیے پہلے اس گفتگو اور مکالمے کو سمجھنے کے لیے اس میں استعمال ہونے والے کچھ نئے اور مشکل الفاظ کو ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیے۔
چھ جالب،
کتنا پیارا، کتنا دلچسپ، کتنا پرکشش اور کیا خوب، یعنی چھ جالب کے معنی مختلف اوقات میں مختلف لیے جا سکتے ہیں۔
انجا،
یہاں یا اس مقام پر، اور بعض اوقات صرف اشارے کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔
زندے،
براہ راست یا لائیو۔
دورت،
موجود ہے۔
او،
وہ۔
آقا،
جناب۔
دوست من،
میرا دوست۔
آواز،
گانا یا گیت وغیرہ کے لیے لفظ آواز فارسی میں استعمال ہوتا ہے۔
آوازهای ایرانی،
ایرانی لوک گیت۔
او آواز میخواند،
وہ گانا گاتا ہے۔
اسم،
نام۔
چیست،
کیا ہے؟
صدا،
آواز۔
خیلی،
بہت۔
چای دارچینی،
دارچینی والی چائے۔
تو میخوری،
آپ کھائیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ فارسی میں پینے کے لیے بھی بعض اوقات خوردن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
تو میخوری،
یعنی آپ پیئیں گے۔
من نمیدانم،
میں نہیں جانتا۔
من فکر میکنم،
میں سمجھتا ہوں۔
خوشمزه،
خوش ذائقہ۔
قوری،
کیتلی۔
من میگیرم،
میں لوں گا۔
دیزی،
جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، جس برتن میں ایران کی مخصوص غذا تیار کی جاتی ہے اسے عام طور پر دیزی کہتے ہیں۔ البتہ ایران کی روایتی غذا جو گوشت، ٹماٹر اور معمولاً سفید چنوں سے تیار کی جاتی ہے، اس کو بھی اصطلاح میں دیزی کہا جاتا ہے۔
پھولو،
چاول، البتہ پکے ہوئے چاول۔
ما می خوریم،
ہم کھا رہے ہیں یا ہم کھاتے ہیں۔
ما نمی خوریم،
ہم نہیں کھاتے۔
ترشی،
اچار۔
نان،
روٹی۔
جالب،
دلچسپ، خوب یا اچھا۔
سامعین، اب آئیے محمد اور امید کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں۔
چه جالب، اینجا موسیقی زنده دارد۔
کتنا اچھا ہے، یہاں پر براہ راست موسیقی کا پروگرام ہو رہا ہے، یعنی براہ راست سے مراد یہاں روبرو اسٹیج پر موسیقار آلات موسیقی سے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اسی کو یہاں پر عام طور پر زندہ موسیقی کہا جاتا ہے۔
بله، آن آقا دوست من است، آوازهای ایرانی می خواند۔
ہاں، یہ صاحب میرے دوست ہیں اور ایران کے روایتی گیت گاتے ہیں۔
اسم آن ساز چیست؟
اس ساز کا نام کیا ہے؟
اسم آن ستار است، ستار یک ساز قدیمی ایران است۔
اس ساز کا نام ستار ہے اور یہ ایران کا ایک قدیمی ساز ہے۔
صدای این تار خیلی دلنشین است،
اس ساز کی آواز بہت ہی دلنشین ہے۔ سامعین، ایک بار پھر محمد اور حمید کے درمیان آئیے گفتگو کو غور سے سنتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ترجمے کے بغیر۔
چه جالب، اینجا موسیقی زنده دارد۔
بله، آن آقا دوست من است، آوازهای ایرانی میخواند۔
اسم آن ساز چیست؟
اسم آن ستار است، ستار یک ساز قدیمی ایرانی است۔
صدای این تار خیلی دلنشین است۔
سامعین، محمد اور حمید کچھ دیر تک
ایران کی روایتی موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس کے بعد حمید گفتگو شروع کر دیتا ہے۔
چائے دارچینی میخوری؟
دارچینی والا قہوہ پیو گے؟ البتہ سامعین ایک وضاحت کر دیں کہ ایران میں ہمیشہ دودھ کے بغیر چائے استعمال کی جاتی ہے کہ جسے اردو میں ہم قہوہ کہتے ہیں، اور یہ قہوہ یا وہی چائے جسے فارسی میں چائے کہا جاتا ہے مختلف ذائقوں کے ساتھ ایران کے روایتی ہوٹلوں میں دستیاب ہے۔
نمیدانم، خوشمزه است؟
نہیں معلوم، کیا مزیدار ہے؟
بله، من یک قوری چای دارچینی میگیرم با دو تا دیزی۔
ہاں، میں ایک دارچینی والے قہوے کی کیتلی اور دو عدد ایران کی روایتی کھانے یعنی دیزی منگوا رہا ہوں۔
دیزی را با پلو میخوریم؟
دیزی کو ہم چاولوں کے ساتھ کھائیں گے؟
نه، دیزی را با پلو نمیخوریم، ما دیزی را با سبزی، پیاز، ترشی و نان میخوریم۔
نہیں، ہم لوگ اس کھانے کو چاولوں کے ساتھ نہیں کھاتے، بلکہ سالاد، پیاز، اچار اور روٹی کے ہمراہ یہ کھانا کھاتے ہیں۔
جالب است،
کتنا اچھا ہے۔ سامعین ایک بار پھر محمد اور حمید کی درمیان ہونے والی گفتگو کو سماعت فرمائیے لیکن ترجمے کے بغیر۔
چای دارچینی میخوری؟
نمیدانم، خوشمزه است؟
بله، من یک قوری چای دارچینی میگیرم با دو تا دیزی۔
دیزی رو با پلو میخوریم؟
نه، دیزی رو با پلو نمیخوریم، ما دیزی رو با سبزی و پیاز و ترشی و نان میخوریم۔
جالب است۔
سامعین اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔